يشبه بأنياب كلهم حتى عمامته رواه الدار النسيب رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے رنگا کرتے تھے. اب یہاں زرد سے مراد لینے کا زعفران اور خلوق کے علاوہ اور کوئی زرد رنگ تھا جس کے ذریعے سے وہ اپنی داڑھی کو رنگتے تھے. اس قدر رنگتے تھے کہ آپ کے کپڑے مبارک زردی سے بھر جاتے تھے, یعنی کہ زردی کثیر مقدار میں استعمال فرماتے تھے, جس کی وجہ سے کپڑے پر بھی پیلا پیلا لال جیسا ہو جاتا تھا. کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر کو پوچھا, حضرت یہ آپ یہ زرد رنگ سے داڑھی کو کیوں رنگتے ہو, وہ بھی اتنا رنگتے ہو کہ کپڑے بھی پیلے لال ہو جائے. قال, تو جواب دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور بھی اس رنگ سے رنگتے تھے. یس بوگو بیہا, یعنی زرد رنگ سے حضور اپنی داڑھی مبارک کو رنگتے تھے. ولم یکن شیئن احب الیہ منہا, اور اس سے زیادہ کوئی اور چیز حضور کے یہاں پیاری نہیں تھی, یعنی داڑھی رنگنے کے واسطے سب سے پیاری چیز یہ زرد رنگ تھا. اور آپ اپنے پورے کپڑے کو رنگتے تھے, یہاں تک کہ عمامے کے اوپر بھی رنگ ہو جاتا تھا. اب اس حدیث کے بارے میں پہلی بات یہ سمجھو کہ بال اور داڑھی دونوں کو رنگنے کے بارے میں یہ روایت ہے. دوسری بات, زرد رنگ کا خضاب آپ نے استعمال فرمایا, اب جب داڑھی کو خضاب لگایا تو خضاب کے رنگ کا اثر کپڑے پر بھی آ گیا, جیسے کہ کھاتے وقت کے اوپر تری کے ڈبے کرتے پر آ جاتے ہیں. اس طریقے سے داڑھی کے اوپر جب زرد رنگ لگایا تو اس کا اثر جو ہے کپڑے پر زردی کی شکل میں نمودار ہو گیا. چوتھی بات, تیسری بات سمجھو, خضاب قلیل مقدار کے اندر تھا لیکن وہ اچھا خاصا زرد معلوم ہوتا تھا. چوتھی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک میں کبھی رنگ کیا کبھی رنگ نہیں کیا. راویوں نے اپنے اپنے اعتبار سے روایتیں نقل کی ہیں, اور رنگ کے بارے میں پیچھے یہ وضاحت ہو چکی کہ مہندی وغیرہ سے حضور اپنے بال مبارک کو صاف کرتے تھے, یعنی جس طرح شیمپو سے بال کی صفائی ہوتی ہے اس طریقے سے مہندی پاکے پانی وغیرہ سے بال کی صفائی کا حضور اہتمام فرماتے تھے. تو جب صفائی کے لیے اس کو استعمال کیا تو کچھ رنگت بھی رہ جاتی تھی اور داڑھی پر اس کا تھوڑا بہت رنگ بھی لے جاتا تھا. جی عثمان ابن عبداللہ ابن موہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ام سلمہ نے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نکال کر کے دکھائے جن پر خضاب لگا ہوا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے پاس ایسی کوئی متبرک چیز ہو تو آنے والے مہمانوں کو دیدار کرانا چاہیے، زیارت کرانی چاہیے، اچھی بات ہے یہ بھی. زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب رنگ داڑھی اور بال کے لیے استعمال نہیں فرمایا، بہت کم، کبھی کبھار اس کو حضور نے استعمال فرمایا. یہ امام نووی کی رائے ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنث کو پکڑ کے لایا گیا. اب مخنث تھا تو دونوں ہاتھ میں، دونوں پیر میں مہندی لگائے ہوئے تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخنث کو فرمایا، یہ کیا سر، یہ کیا حل کر ڈالا، کہاں کہاں تو نے جو ہے یہ سب لگا کر کیا کر ڈالا؟ تو صحابہ نے کہا، یہ عورتوں سے مشابہ رہنا چاہتا ہے، یعنی اس نے اپنا مزاج اور عادت ہی بنا لی ہے کہ عورتوں کی طرح رہنا وہ چاہتا ہے، اسی لیے اس نے ہاتھ کے اندر اور جو ہے پیر کے اندر مہندی لگائی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس کو نکال کے نقی قبرستان کی طرف باہر کر دو، اس کو نفیہ باہر کر دو، اس کو جیلا وطن کر دو، دور کر دو، ادھر بقی قبرستان کی طرف اس کو روانہ کر دو. گویا حضور نے اس کو معاشرۂ مدینہ میں رکھنا گوارا نہیں فرمایا، چونکہ اس کی بری عادت تھی عورتوں کی مشابہت کی. اسی لیے حضور نے کہا اس کو روانہ کرو دور، تاکہ دوسرے لوگوں کو نہ بگاڑے. تو پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس کو قتل نہ کر دے وے؟ یعنی یہ فتن ہے، خود بھی عورتوں کی جیسی شکل صورت بناتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ایسی بری عادت ڈالے گا، اس سے بہتر مار ڈالے اس کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے. نمازی بول کر مسلمان مراد ہے، گویا اسلام کے اہم ترین رکن کو بول کر کے اسلام کو مراد لیا گیا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہو اس کو قتل کرنے سے مجھے روکا گیا ہے. جی اب مسلمان ہونا کافی ہے، چاہے نماز نہ پڑھتا ہو تو ابھی اس کو قتل نہ کیا جاوے، الا یہ کہ مرتد ہو جاوے، وہ الگ بات ہے. جی یہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا تو مکہ والے حضور کی خدمت میں بچوں کو لانے لگے، مکہ والے حضور کی خدمت میں بچوں کو لانے لگے. حضور ان کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے، جتنے بھی بچے آئے ان کے لیے، اور حضور ان بچوں کے سروں پر ہاتھ پھرا دیتے تھے. فجی ابی الیہ، تو ولید کہتے کہ مجھے بھی حضور کے پاس لایا گیا، دوسرے بچوں کو لایا جا رہا تھا مجھے بھی لایا گیا، حالانکہ مجھے خلوق کی خوشبو لگائی گئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ نہیں لگایا خلوق والی خوشبو کی وجہ سے. تو دیکھو اندازہ لگاؤ کہ خلوق کی خوشبو جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ ایک بچے کو لگائی گئی تھی، پھر بھی حضور نے اس بچے کے اوپر مبارک ہاتھ نہیں پھیرایا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ نہیں عن المنکر کے اندر حضور کا معاملہ کتنا اہمیت اور سختی والا ہوگا کہ بچے نے خلوق لگائی عورتوں والی خوشبو اس کے سر کو ہاتھ نہیں لگانا, اس طرح حضور نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھرایا. بعض روایت میں یعنی یہ بھی اندازہ ہے کہ دعا بھی نہیں کی, لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دعا کی ہو لیکن ہاتھ مبارک نہ پھرایا ہو. معلوم ہوا صالحین کے پاس بچوں کو لے کے جانا چاہیے دعا کرانے کے لیے, برکت کے لیے سر پر ہاتھ پھروا دیوے اس کے لیے لے جانا چاہیے. جی.
وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه انه قال لرسول الله صلى
الله عليه وسلم
ان لي جمله من التوراه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم واثمها. قال فكان ابو قتاده طردهنا في اليوم مرتين الى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم واثمها. رواه مالك رحمه الله تعالى.
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ حضور میرے بال مونڈھے تک ہے, کیا میں اس کی کنگھی کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں کنگھی کرو اور بال کا برابر اکرام کرو. بال کا اکرام یعنی تیل لگانا, ٹھیک ٹھاک رکھنا, کھوڑا ہے میل ہے ایسی چیزیں صاف کر دینا, اس کے لیے بال کا اکرام کرو. تو جو حضور نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی بال کا اکرام کرو, تو حضرت ابو قتادہ بعض مرتبہ دن میں دو مرتبہ سر میں تیل لگاتے تھے. تو مجھے حضور نے کہا ہے کہ بھائی اکرام کرنے کا, اسی لیے میں تو برابر اکرام کروں گا, کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا اکرام کے اندر. لہذا وہ روز دو مرتبہ بھی بہت سی مرتبہ سر کے اوپر تیل لگایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ یہ امتثال امر میں مبالغہ ہے. حضور نے جو فرمایا وَأَكْرِمْهَا, تو حضور کے حکم کی تعمیل میں مبالغہ کرنا ہے, یا یہ کہ احتیاط, کہ ایک طرف حضور نے مجھے فرمایا تھا کہیں کمی نہ ہو جائے اکرام میں, اسی لیے احتیاط کے تقاضے سے اس کو برابر اس کا اکرام کرو. شرح کہتے ہیں کہ یہ زینت کے لیے یہ عمل نہیں تھا حضرت ابو قتادہ کا, کہ زینت کے لیے دل میں دو مرتبہ تیل لگاتے ہو, پٹیے پاڑتے ہو, ایسا نہیں تھا. خواہشات نفسانی کے لیے بھی نہیں تھا, بلکہ حضور کے حکم عالی کے امتثال کے اندر تھا. جی.
وعن الحجاج بن حسان رحمه الله تعالى قال دخلنا على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه تحدث اسمي عن اختي ام المضيره قالت وانت يوم اذن غلام فلك قرنان ينقصتان فمسح راسك وطرق عليك وقال لك اذكروا حالين ينقصوهما فان هذا زي اليهود رواه ابو داود رحمه الله تعالى.
یہ حجاج راوی کا نام ہے. یہ اپنے بچپن کا ایک قصہ سنانا چاہتے ہیں, لیکن بچپنے کی وجہ سے ان کو خود کو یاد نہیں رہا. تو ان کے بڑے ہونے کے بعد ان کی بہن نے ایک مرتبہ سنایا, وہ واقعہ وہ نقل کرتے ہیں. تو واقعہ تو خود ان کے ساتھ پیش آیا حجاج کے ساتھ, لیکن چونکہ بچپنے کی وجہ سے یاد نہیں رہا تو بہن نے سنایا تھا وہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھ سے میری بہن مغیرہ نے یہ واقعہ بیان کیا. کچھ نام جو ہے نا ملٹیپل یوز ہے, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. اس میں ایک مغیرہ ہے, مردوں کے بھی ہوتے ہیں عورت کے بھی ہوتے ہیں. مصباح مرد کا بھی اور عورت کا بھی. سمیر, سمیرہ, جویریہ, یہ نام جو ہے مرد عورت دونوں کے رکھتے ہیں لوگ اس طریقے سے. شمیم, ہاں شمیم بھی. شمیم عورت کا نام بھی ہمیں معلوم ہے, مرد کا نام بھی ہمیں معلوم ہے. تو یہ نام ہے اس طرح جو ڈبل میں کام آتے ہیں. قالت, اور تو اس دن بھائی بچہ تھا, یعنی مغیرہ بہن حجاج کو قصہ سنا رہی ہے, بھائی جب تجھے ہم لے کر گئے تھے نا بڑے بزرگ کی خدمت میں تو اس وقت تو بچہ تھا. وَلَقَ قَرَنَانِ اور تجھے گوندے ہوئے گیسو تھے بال میں. او قُصَّتَانِ یا بالوں کے دو گچھے بنے ہوئے تھے. اور اس حال میں صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے گئے تو حضرت انس نے تیرے سر پر ہاتھ پھرایا تھا. وَبَرَّكَ عَلَيْكَ اور تیرے لیے برکت کی دعا کی تھی کہ بھائی تو بہت یادگار ہستی ہے. حضرت انس کے پاس ہم لے گئے تھے, حضرت انس نے اپنا مبارک ہاتھ تیرے سر پہ پھرایا تھا, تیرے لیے برکت کی دعا کی تھی, لیکن ساتھ میں گھر کے بڑوں کو کیا کہا تھا, احلکو حاضینی یہ دونوں گوندھے ہوئے گیسو گچھے منڈوا دینا, او قصوہما یا ان کو کٹوا دینا کہ بھائی یہ بڑے بڑے بال جو ہے نا جو گوندھے ہوئے بالوں کی شکل کے اندر ہے اس کو کٹوا دینا یا ایک منڈوا دینا. اسی لیے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, اسی لیے کہ وہ یہودیوں کا طریقہ ہے, اسی لیے فوراً منع کر دیا. پیشانی کے اوپر آگے کی طرح جو بال گچھے کی شکل میں لٹکے ہوئے ریوے کا یہود کا طریقہ ہے. اور حقیقت میں ہم نے بہت سارے یہود کو دیکھا اس طریقے سے کہ وہ آگے یہاں پر بال کی لٹ نکالتے ہیں, وہ بار بار یہاں گرتی رہتی ہے تو اس کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں ٹھیک کرتے رہتے ہیں. تو یہ یہود کا طریقہ ہونے کی وجہ سے حضور نے منع فرمایا. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی عورت اپنے سر کو منڈواوے. جتنی اہمیت مرد کی داڑھی کی ہے اس قدر اہمیت عورتوں کے سر کے بال کی ہے. مرد داڑھی منڈوا نہیں سکتا تو عورت سر کے بال منڈوا نہیں سکتی, احرام کھولتے وقت بھی نہیں. اسی لیے تو وہاں احرام میں عورتوں کے لیے کیا ہے, کسرا, ایک پوروے کے بقدر بال کسرا کینچی کے ذریعے کاٹ لیے جاوے, احرام سے وہ حلال ہو جائے گی. وہاں بھی منڈنے کی بالکل اجازت نہیں ہے, لیکن اب فیشن کا دور ہے عورتیں منڈواتی ہیں. جی حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, اتنے میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا, بال بھی بکھڑے ہوئے نہ داڑھی بھی بکھری ہوئی, ایسا بتڑے جیسا دکھے, ایسا بال بکھرے ہوئے داڑھی بھی بکھری ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دست مبارک سے اشارہ فرمایا. یہ اشارے کا مطلب تھا کیا, یأمرہ, حضور اس کو حکم دے رہے تھے بال اور داڑھی ٹھیک کرنے کا, یعنی حضور نے اشارے سے اس کو تنبیہ فرمائی, یہ کیسے بال رکھے ہوئے, یہ کیسی داڑھی رکھی ہوئی ہے. اشارے سے حضور نے تنبیہ فرمائی اس کو. ففعل, فوراً وہ آدمی مسجد سے باہر نکلا, گھر گیا, بال ٹھیک کیے, داڑھی ٹھیک کی, پھر آیا, ثم رجع, پھر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ وضاقتا بہتر نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس حال میں آوے کہ بال اس کے بکھرے ہوئے ہو. یعنی ابھی ٹھیک ٹھاک بال داڑھی کر کے آئے ہو, کتنے اچھے دکھ رہے ہو, اور پہلے کیسے تم ایک دم بالکل پرا گندا تھے. یہ بہتر یا وہ بہتر, ذرا ٹھیک ٹھاک آیا کرو. اسی لیے کہ پہلے جو تم آئے تھے کیسے لگ رہے تھے؟ کأنہ شیطان. گویا کہ قباحت منظر میں تم شیطان اور بھوت کی طرح نظر آ رہے تھے. ایسے نہیں نکلنے کا گھر سے. جی.
وعن ابن مسعود رحمه الله تعالى سمع يقول ان الله طيب يحب الطيب النصيب يحب النصاب كريم يحب الكرم جواد يحب الجودة ونصيب أراه قال يحب ولا تشبه باليهود. قال فذكر بذلك للمهاجر بن اسماعيل رحمه الله تعالى قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال نصيب أفنيتكم رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، سمع یقول، فرماتے ہوئے سنا گیا، یعنی وہ کسی جگہ ارشاد فرما رہے تھے اور وہ ارشاد عالی سنا گیا. کیا سنا گیا؟ ان اللہ طیب یحب الطیبہ. اب لفظ طیب دیکھو، نمبر ایک حلال کا معنی، نمبر دو پاکیزگی کا معنی، نمبر تین صفائی ستھرائی کا معنی. طہارت اور نظافت دونوں قریب المعنی ہے، یا یہ کہ ہم معنی ہے. بعض لوگوں نے باریک فرق یہ بیان کیا کہ طیب کے اندر باطن کی طہارت اور نظافت کے اندر ظاہر کی نظافت صفائی. تو ظاہر اور باطن کے ساتھ جو ہے فرق کیا. چار، خوش کلامی کو بھی طیب کہتے ہیں. پانچ، خوش کردار یعنی اچھے کام والا ہونا. چھ، محبوب عند اللہ، یعنی کہ خوشبو کا معنی. یہ سب معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں. ان اللہ طیب، اللہ طیب ہے اور طیب چیز کو پسند کرتے ہیں، خوشبو کو پسند کرتے ہیں، خوش کلامی کو پسند کرتے ہیں، خوش کرداری کو پسند کرتے ہیں، پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، ظاہری باطنی طہارت کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو جو طیب کہا گیا وہ کس اعتبار سے؟ کہ ان اللہ طیب، اللہ طیب ہے. نمبر ایک، ہر ایسی چیز جو اللہ کے صفات کے لیے مناسب نہ ہو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، اس سے اللہ کی ذات پاک ہے. مثال کے طور پر اللہ کے لیے اولاد، مثال کے طور پر اللہ کے لیے شریک، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات گویا کہ پاک ہے. تو گویا کہ یہاں پر طیب آئے گا عیب اور نقص سے پاک ہونے کے معنی میں، یعنی عقیدہ اللہ کے بارے میں صاف ستھرا رکھو. نمبر دو، اخلاق کی پاکیزگی مراد ہے، یعنی برے اعمال سے پاک ہونا یہ بھی مراد ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے برے صفات سے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمی کوتاہی سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور پاکیزہ رہنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. دیکھو، بہترین مال کو بھی طیب کہا جاتا ہے کہ یحب الطیب، یعنی اللہ تعالیٰ بہترین مال کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اس کو پسند فرماتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک معنی کیا گیا. اچھے اخلاق والے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. زمین کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے تیمم کے قابل پاکیزہ طاہر مٹی، اور لغت کے اندر اس کا معنی آتا ہے انسان کا نفس اور انسان کے ہوا سے ظاہرہ باطنہ، جس چیز سے لذت اندوز ہوئے، جس چیز سے لذت اور مزہ اٹھاوے اس کو طیب کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ نہایت ستھرے ہیں اور نظافت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نظیف کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، حدوث سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. یہ بھی نظیف کا معنی کیا جائے گا. اور اس میں یہ بھی آ گیا کہ نظافت کو پسند کرتے ہیں, یعنی نمبر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے شرک نہ رکھے, بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے غلط عقیدہ نہ رکھے, دو بندہ حسد اور برے اخلاق سے دل کو پاک رکھے, تین بندے کا کھانا اور لباس حرام اور مشتبہ چیزوں سے پاک ہوئے, چار بندہ جو ہے حرام لباس نہ پہنے اور جو ہے عبادت کو صاف ستھری رکھے, پانچ زبان کو اور منہ کو ہر گندی بات اور گندی گالیوں سے پاک اور صاف رکھے. کریم یحب الکرم, اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں, یعنی بکثرت سخاوت ہے اللہ کے یہاں, اور اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے کو پسند کرتے ہیں. بخل کی ضد ہے بھائی, اللہ تعالیٰ کو بخل پسندیدہ نہیں ہے, لہذا مومن بندے کو بھی بخل اپنانے کا نہیں. جواد سخی ہے اللہ, بہت سخی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتے ہیں. تو کریم بڑے اونچے کرم والے ہیں, اور سخی بہت اونچی سخاوت والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند فرماتے ہیں. فنزیفو, لہذا تم بھی صاف ستھرے رکھا کرو. کس چیز کو صاف ستھرا رکھو؟ تو راوی کہتے ہیں کہ اوراہ قال افنیتکم, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوں فرمایا تھا کہ گھر کے آنگن کو, باڑے کو, پیسج کو صاف ستھرا رکھنے کا حضور نے ارشاد فرمایا. ولا تشبہوا بالیہود, اور یہود کی مشابہت مت اختیار کرو. دیکھو صفائی کا کتنا اہم پہلو بتلایا کہ مکان کو تو ہر ایک صاف کرے گا, لیکن آنگن, باڑا, آجو باجو کا پیسج یہ بھی صاف کرو. کہ یہودی لوگ صرف اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں اور آگے پیچھے باڑا اس کا بالکل دھیان رکھتے نہیں ہیں. تو تم مسلمان ہو, تمہارے اندر نظافت بالکل ایسی ہونی چاہیے کہ باہر بھی اچھا گھر کے اندر بھی اچھا, ہر طرح صفائی ستھرائی ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ آنے والا مہمان جب آئے گا تو ڈائریکٹ گھر میں تھوڑا ہی آ جائے گا, وہ پہلے تو آنگن میں پہنچے گا, لہذا یہ مہمان کا ایک طرح کا اکرام بھی ہے. اور اگر آنگن ہی کے اندر گندگی, میل, کچرا سب پرا ہوا ہوگا تو مہمان سوچے گا کہ میں کہاں آ گیا ایسے گندوں کے یہاں. اسی لیے جو ہے صاف ستھرا رکھنے کا یہود کی مشابہت مت اختیار کرو. تو پھر یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت مہاجر ابن مسمار تابعی کے سامنے ذکر کی, یعنی یہ جو بات میں نے سنی تھی حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی, میں نے حضرت مہاجر ابن مسمار تابعی کی خدمت میں وہ بات سنائی. تو حضرت مہاجر کو سنانے کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ کہنے لگے حدثنی ہی عامر ابن سعد عن ابیہ, کہ عامر ابن سعد کہتے ہیں کہ مجھے میرے ابا جان نے بیان کیا, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. تو گویا کہ تابعی کا قول وہ تو حدیث مل گئی مجھے سند کے ساتھ. الا انہ قال, مگر یہ کہ اس روایت میں صراحتن موجود ہے, نظفوا افنیتکم, تم تمہارے آنگنوں کو صاف رکھا کرو. اوپر والی روایت کے اندر راوی کو شک ہے کہ نظفوا کے بعد کیا فرمایا تھا, لیکن یہ مہاجر ابن مسمار کی جو روایت آئی اس میں صاف لفظوں میں موجود ہے افنیتکم, تم تمہارے گھروں کو, آنگنوں کو, باڑوں کو, پیسج کو, گیلریوں کو صاف رکھا کرو. یہ صفائی بڑی اہم اور ضروری ہے. چلو
وأول الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا؟ قال رب تبارك وتعالى وقارن يا إبراهيم قال رب زدني وقارن الله مالك رحمه الله تعالى.
یحییٰ ابن سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان کے بہت سے اولیات ہیں. اولیات کس کو کہتے ہیں؟ جو کام کسی نے دنیا میں شروع کیا ہو، سب سے پہلے عمل کیا ہو، اس کو اولیات کہا جاتا ہے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولیات ہیں کہ حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں کون کون سے کام دنیا میں اول شروع ہوئے جو پہلے ہوتے نہیں تھے. تو یہ اولیات خلیل الرحمن ہیں کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کون کون سے کام جاری کیے، دنیا کے اندر نافذ کیے. تو کہا پہلے ہیں حضرت خلیل الرحمن کہ جنہوں نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، ورنہ ان سے پہلے دنیا میں مہمانوں کا اکرام کرنا کوئی جانتا نہیں تھا. سب سے پہلے مہمانوں کا اکرام کرنے والے، میزبانی کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. وَأَوَّلُ النَّاسِ اِخْتَتَنَا، سب سے پہلے دنیا میں ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی. سب سے پہلے مونچھ کتروائی حضرت ابراہیم نے. سب سے پہلے بڑھاپا حضرت ابراہیم نے دیکھا. ان سے پہلے کسی کے بال سفید ہی نہیں ہوتے تھے. جب بڑھاپا آیا، سفیدی آئی داڑھی میں، بال میں، تو پوچھنے لگی، فقال یا رب بما ھذا، اے اللہ یہ کیا آ گیا کالے میں سفید؟ تو قال الرب تبارک و تعالی، اللہ نے جواب میں فرمایا، ابراہیم یہ تو وقار ہے، وقار، سفید بال کیا ہے؟ وقار، کہ اس کے ذریعے سے تمہاری عظمت، تمہاری بزرگی لوگوں کے دلوں میں بڑھ جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب زدنی وقارا، اے اللہ میرے وقار کو اور زیادہ کر دو. چلو آپ لوگ تو ابھی رب زدنی علما کی دعا کرو. تو رب زدنی وقارا، اے اللہ آپ میرے جو ہے وقار کو بڑھا دیجئے. اور بھی ان کے اولیات ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ناخن کاٹنے کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوا. سب سے پہلے مانگ نکالنا، سب سے پہلے لوہا استرا بلیڈ استعمال کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. ازار بھی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے پہلی، اس سے پہلے لوگ لنگی پہنتے تھے. سب سے پہلے مہندی اور کتم قتم کے ذریعے سے خضاب ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے ممبر پر خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے راستے میں سب سے پہلے قتال حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور لشکر کو پانچ حصوں میں تقسیم کرنا، میمنہ، میسرہ، ساقہ، مقدمت الجیش، قلب، یہ پانچ حصوں میں لشکر کو منظم اور مرتب کرنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا. لوگوں سے معانقہ کرنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا. کعبۃ اللہ کی بنیاد طوفان نوح کے بعد اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. حج کے باقاعدہ ارکان اور احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے. جبرائیل امین آئے تھے باقاعدہ، اور آ کر کے انہوں نے حد بتلائی. دیکھو عرفات ہے، یہ پہاڑ ہے نا، وہاں سے شروع ہو کے وہ پہاڑ ہے وہاں تک عرفات. چلو آگے، یہ رہا مزدلفہ، یہ اس کی حد، طول عرض، یمین شمال، اور مزدلفہ بھی بتلا دیا. مینا، یہ مینا ہے، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہ پورا ایریا مینا کہلاتا ہے. یہ سب چیزیں اول حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی. اور مکہ سے جبرائیل سکھاتے 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 گئے، پہلے مینا آیا، پھر مزدلفہ آیا، اخیر میں عرفات آیا. تو اخیر میں جا کر کے جبرائیل امین نے پوچھا، عرفت یا خلیل الرحمن؟ قال نعم عرفت، اس لیے اس کا نام عرفہ پڑ گیا. ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی گئی کہ وہاں جا کر کے جبرائیل جو درس دے رہے تھے وہ پورا ہوا، اس لیے جبرائیل نے پوچھا، عرفت یا خلیل الرحمن؟ قال عرفت، اس لیے اس آخری جگہ کا نام عرفات بن گیا. تو احکام حج اور یہ مقامات کی تعین سب سے پہلے خلیل الرحمن کے ذریعے شروع ہوئی. جی